الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں اور برکتوں والا بنائے اور وہ کام کرنے کی توفیق دے جو رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے والے ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام کے بڑے فضائل ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔
پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين،
تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا بولے یہ تو ضرور کھلا جادو ہے۔
قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔
موسیٰ نے کہا، کیا حق کی نسبت ایسا کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر مراد کو نہیں پہنچتے۔
قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنین۔
بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے بھیج دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور زمین میں تم ہی دونوں کی بڑائی رہے اور ہم تم پر ایمان لانے کے نہیں؟
وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم،
اور فرعون بولا، ہر جادوگر علم والے کو میرے پاس لے آؤ۔
فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ ما انتم ملقون،
پھر جب جادوگر آئے ان سے موسیٰ نے کہا، ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے۔
فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔
پھر جب انہوں نے ڈالا موسیٰ نے کہا، یہ جو تم لائے یہ جادو ہے، اب اللہ اسے باطل کر دے گا، اللہ مفسدوں کا کام نہیں بناتا۔
وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ،
اور اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، بڑے برا مانے مجرم۔
فما قال لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں انہیں ہٹنے پر مجبور نہ کر دیں، اور بے شک فرعون زمین میں سر اٹھانے والا تھا اور بے شک وہ حد سے گزر گیا.
وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ.
اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر بھروسہ کرو اگر اسلام رکھتے ہو.
صدق اللہ العظیم.
سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہم سب کے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو روشن کر دے. یہ روشن رہیں گے اور نور قرآن سے روشن رہیں گے تو انشاءاللہ بندہ ہدایت پر گامزن رہے گا. مدرسہ کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے دعا. یہ دعا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. بندہ مومن کی دعا کو ضائع نہیں ہونے دیا جاتا، یہ کسی نہ کسی صورت میں اس کے لیے قبول ہوتی ہے، اور کس طرح قبول ہوتی ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کو آگے ڈسکس کیا جائے گا. ملفوظات اعلی حضرت میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. ایک شخص تھا، بڑا نادار تھا، محتاج قسم کا آدمی تھا. یوں تھا کہ رات کو کھانے تک کی روٹی کے اخراجات اس کے پاس نہیں تھے کہ رات کا رزق کیا کھائے، کیسے کھائے. بہرحال بڑی قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتا تھا کہ اے مالک، اے میرے مولا، مجھے غیب سے رزق عطا فرما. اس کا یہ معمول تھا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہتا. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک جانور اس کے گھر میں آ گیا، تو یہ سمجھنے لگا کہ میں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا کہ مولا مجھے غیب سے رزق عطا فرما، تو آج تو میری دعا قبول ہو گئی، آج جانور آ گیا ہے. خیر، اس نے جانور پچھاڑا، اس کو ذبح کیا اور کھا گیا. بڑا خوش ہوا کہ مالک کریم نے مجھے ایسا نوازا ہے. تھوڑی دیر میں اس جانور کا مالک اس کے دروازے پر آ گیا کہ بھائی میرا جانور. اس نے کہا وہ تو میں کھا گیا. اب معاملہ آگے بڑھا. یہ واقعہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا ہے. تو وہ بندہ اسے جو فقیر تھا پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گیا. کہنے لگا کہ حضرت، یہ مسئلہ ہے، یہ بندہ ہے، اس نے میرا جانور ذبح کیا ہے اور کھا گیا ہے، اب مجھے بدلہ دلوائیے. حضرت نے فرمایا، تو امیر آدمی ہے، ایسا کر، معاف کر دے، اس کو جانے دے. تو کہنے لگا، حضرت میں معافی دینے کے موڈ میں نہیں ہوں، معافی نہیں دوں گا، میں اپنا حق کا مطالبہ کر رہا ہوں، مجھے میرا حق دلوایا جائے. اس نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جانور اس نے کھا لیا اسی کا تھا، چھوڑ دو، اسی کا تھا وہ، تمہارا کوئی مطالبہ نہیں بنتا. اس نے کہا، نہیں نہیں، یہ کیا بات کر دی آپ نے، میرا مطالبہ کیسے نہیں بنتا، میرا تو مطالبہ بنتا ہے، میرے پاس سے بھاگ کر اس کے پاس گیا تھا. تو اس شخص نے کہا کہ میرے پاس تو جانور ایسے ہی آیا تھا، بہرحال اب تو جو ہونا تھا ہو چکا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا، جو مالدار تھا جس کا جانور بھاگا تھا، اس سے فرمایا کہ تمہارا جو جانور بھاگ کر اس تک پہنچا تھا، دراصل معاملہ یہ ہے کہ صرف وہ جانور ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جو کچھ مال و اسباب تمہارے پاس ہے وہ سب اسی کا تو ہے. یہ اور بگڑ گیا کہ میں تو اپنے جانور کو واپس لینے آیا تھا، انہوں نے باقی مال بھی اسی کے ذمے پر دے دیا. پھر داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ جو مال ہے صرف وہی نہیں بلکہ تم بھی اسی کے غلام ہو. اس نے کہا کہ حضرت، میں اپنا جانور کا مطالبہ کر رہا ہوں اور آپ نے میرا سارا مال اور مجھے بھی اس کی غلامی میں دے دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے انصاف چاہیے، مجھے حق چاہیے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا اگر تم اتنے ہی حق کو چاہنے والے ہو، حق کو طلب کرنے والے ہو تو آؤ میرے ساتھ چلو۔ اب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ فقیر جو دعائیں کیا کرتا تھا اور وہ بندہ جس کا جانور بھاگا تھا، یہ تینوں افراد ساتھ چلے، معاملہ پھیل گیا، لوگوں میں بات پہنچی تو لوگ بھی ساتھ ساتھ ہو لیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کیا فیصلہ کروانے والے ہیں اور کیا انجام ہوگا نہ جانے، ایک انتہائی عجیب معاملہ ہمارے سر پر آ گیا ہے۔ لوگ ساتھ ساتھ ہو گئے، بڑا ہجوم لگ گیا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ان تینوں افراد اور ساری جو اس وقت لوگ موجود تھے سب کو لے کر ایک درخت کے پاس پہنچے اور حکم دیا کہ اس درخت کے نیچے کھدائی کی جائے۔ اس درخت کے نیچے کھدائی کی گئی تو کافی بڑا گڑھا کھودنے کے بعد ایک سر برآمد ہوا اور اس سر کے ساتھ ایک خنجر بھی تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ درخت تو گواہی دے کہ ہوا کیا ہے، یہ سر کس کا ہے، یہ خنجر کیا ہے اور یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس درخت نے گواہی دی کہ یا نبی اللہ، جو میں نے دیکھا وہ میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ آج مالدار ہے اور جو آج فقیر ہے، اس فقیر کا جو باپ تھا یہ سر اس بندے کا ہے، اور یہ جو مالدار آج بنا ہوا ہے، دراصل اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس مالدار کا غلام تھا یہ، اس نے موقع پا کر میرے سائے میں آ کر اس حقیقی مالدار کو جس کا یہ غلام تھا اسے قتل کیا، یہاں گڑا کھود کر اس کا سر دبا دیا، خنجر بھی یہیں دفن کر دیا، اور اس کے بعد جتنا مال و اسباب اس کا تھا یہ سب کا مالک بن گیا۔ آج جو بندہ فقیر ہے وہ اس وقت بہت کم سن تھا لیکن مالدار بندے کا بیٹا تھا، یہ غلام تھا، اس غلام نے کیا کیا کہ ساری دولت پر قبضہ کر لیا اور اس بچے کو ایسے ہی دھتکار دیا اور اپنے آپ سے دور کر دیا۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعاؤں کو ایسا قبول فرمایا ہے کہ یہ رب سے دعا کرتا تھا میرے مالک مجھے غیب سے رزق عطا فرما۔ تو دراصل جو مال اس ظاہری مالدار کے پاس تھا وہ سب کا سب دراصل تھا ہی اس بچے کا، جو اس کی دعا کی برکت سے رب العالمین جل وعلا نے اسے لوٹا دیا۔
اللہ
مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، حق مارا نہیں جائے گا، حق مل کر رہے گا، لیکن اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بے دام جان کر اس کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ، عز و انکساری کے ساتھ دعائیں کرتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ یقین رکھے، اس کی ذات پر یقین رکھے کہ میری دعا رائے گا نہیں ہوگی، ضائع نہیں جائے گی، اللہ کریم ضرور قبول فرمائے گا۔ سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، دعا کے حوالے سے مزید مدنی پھول بھی شامل کریں گے۔ ابھی مبلغین کا تعارف آپ کو پیش کرتا چلوں، میرے ساتھ بالکل قریب موجود ہیں سید قذافی اتاری، مدنی دامت برکاتہ ملالیہ، اور ساتھ تشریف فرما ہے مولانا عابد مدنی اتاری، اور نعت خواں وقار بھائی ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں، اور وقار اتاری صاحب سے انشاءاللہ کلام سنیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سا کلام سناتے ہیں۔
صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں 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 سے بنے سر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آسیوں کو در تمہارا مل گیا،
طلب بے خواہش اتنا مل گیا، بے طلب
کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، اور کم مانگ رہے ہیں نصیبا مانگ رہے ہیں، ارے جیسا غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، کوئی طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، اور سنگ مارے جو کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور بھائی مستغنی کیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، اور آنکھیں پرنم گیا، آنکھیں پرنم ہو گئی، سر جھک گیا، جب تیرا نقش کفے پا مل گیا، جب تیرا نقش کفے پا مل گیا، اور خلد کیسا کیا چمن، کس کا وطن، ارے خلد کیسا کیا چمن، کس کا وطن، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، اور ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، بدہا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور دھار چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا اور مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اور منگتے
بہت پیارا کلام استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ماشاء اللہ بہت پیارا پڑھا. اللہ کریم قبول فرمائے اور ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور محبت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آج سلسلے کا ٹاپک ہے دعا. اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے طلب کرنا, مانگنا اور اپنے آپ کو محض اس کے کرم کے آس پر لگائے رکھنا کہ بس اللہ کا کرم ہے تو ہم چل رہے ہیں, اور وہ کرم فرمائے گا ہم چلتے رہیں گے، جب وہ چاہے گا رزق کشادہ فرما دے گا، جب وہ چاہے گا کہ رزق روک دیا جائے تو ہم اس کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں مولا ایسا نہ ہو، تو عطا فرما، تیرے خزانے بھرے ہیں، اور بل یداہ مبسوط اطان ینفق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، رب العالمین جل وعلا ہمیں خوب عطا فرمائے، عطا فرماتا رہے، بلکہ اس کا ارشاد ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، فضل مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جو اس کی ذات سے مانگتے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر رب العالمین جل وعلا کی ذات کی طرف اپنی کامل توجہ بالکل رکھتے ہیں اور پھر اس سے طلب کرتے ہیں کہ مولا تو ہماری دنیا کی حاجات میں بھی ہمارا کفیل ہو، تو ہماری آخرت کی ضروریات کو بھی پورا فرما، جب بندہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جو نہیں مانگتا یہ مالک ایسا ہے، یعنی دنیا کا تو معاملہ یہ ہے کہ مانگنے والے کو ناپسند کیا جاتا ہے،
کیا بات ہے،
یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ آئیے آیات قرآنیہ اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہیں، ایاز بھائی سے جانتے ہیں، ایاز بھائی رب اور رب کا کلام مانگنے والوں کو بلا رہا،
بے شک خالد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنے کی ترغیب جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے، اور اپنی رحمت کی طرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ فرمایا ہے، اور اپنی رحمت کی وسعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یقیناً جب رحمت کی وسعت پر نظر ہوگی تو بندہ دعا کی طرف بڑھے گا، اور ایک مقام پر جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، یہ مژدہ عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن اس کی قبولیت کی صورتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اوقات ہاتھوں ہاتھ اس کو ظاہر فرما دیتا ہے، بس اوقات اس کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، بس اوقات اس کے پر آنے والی آفتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہنا چاہیے، قبولیت ضرور ملتی ہے، البتہ اس کی صورت جدا ہو سکتی ہے، تو یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرمائے گا،
بلکہ کام ہمیں دے دیا گیا ہے ہم وہ
کر دیں،
ہوگا کیسے، پورا کیسے ہوگا، کتنا ہوگا،
کیا
قدر ہوگا، کتنا ہاتھوں ہاتھ مل جائے گا، کتنا باقی رکھا جائے گا،
بے شک
یہ اس کے ذمہ کرم،
بے شک خالد بھائی بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ مالک کریم ہی جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، ہم جو اس سے مانگ رہے ہیں آیا وہ ہمارے حق میں بہتر ہے بھی یا نہیں ہے، تو مالک کریم زیادہ جانتا ہے کیا دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کتنا دینا ہے، تو اپنے خزانوں سے وہ عطا فرمانے والا ہے، ہمیں اس کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہنا چاہیے، جو اس نے ہمیں حکم دیا ہے ادعونی، ہمیں اس پر جو ہے وہ عمل کرتے رہنا چاہیے، دعا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے، اور یہاں تک جو ہے وہ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
اللہ
فرمایا جب میرے بندے جو ہے وہ میرے بارے میں سوال کریں اے حبیب تو پھر کیا فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں کیا ہوں، قریب ہوں، اللہ اکبر، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، فرمایا میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے، اللہ اکبر، یہ بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی زبردست جو ہے وہ بشارت عطا فرمائی ہے، اور اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ میرے بندے جب آپ سے پوچھے تو کہیے میں قریب ہوں، اور جب وہ مجھ سے دعا مانگے تو میں ان کی دعا کو قبول فرمانے والا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ ہمیں رجوع کرنے کی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ رب کی بارگاہ تو وہ ہے کہ جب نہ مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غضب فرماتا ہے، بلکہ آیت کریمہ کے اندر جو ہے وہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ تحدید جس کو آپ کا یہ ڈرایا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ مانگی جائے تو اس کو کیسے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، فرمایا کہ کیوں نہیں جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے ہوئے ہماری بارگاہ میں حاضر ہوتے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے تھے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ عذاب آیا تو ہماری بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے حاضر ہوتے, اگر دعا مانگتے تو رب العالمین ان سے عذاب کو دور فرما دیتا. اللہ سے ضرور دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرمانے والا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو ایسا قبول فرماتا ہے, کبھی کبھی ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ یہ جو ہمیں چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ ملا ہے, کیوں ملا ہے, کیسے ملا ہے, کس لیے مل گیا ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جو وہ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے, اس کی جھولی بھر گئی ہوتی ہے. وہ اپنی ایفرٹ پر دھیان دے رہا ہوتا ہے کہ میری اتنی ایفرٹ تو تھی نہیں اور مل گیا ہے, کیوں مل گیا ہے,
بے شک
یہ کوئی دعا ہوگی جو اللہ کریم نے اب ظاہر فرما دیا.
بے شک. اور یہاں پر خزر میں ایک بڑی پیاری آپ نے بات ارشاد فرمائی, یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم بسوں کا جو ہے نا, ایک تو ہوتا ہے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے خالد ہم دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا, کبھی ہم اللہ کی بارگاہ میں دل سے جب متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نا, اس کی قبولیت کے ہاتھوں ہاتھ آثار دکھائی دیتے ہیں, تو کہتے ہیں یار آج اگر کچھ اور مانگ لیتے تو وہ بھی مل جاتا. تو اس میں بزرگان دین فرماتے ہیں جب کبھی تم ایسا کچھ دیکھو کہ تم نے کچھ مانگا اور مل گیا, تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرو کہ وہ دن تمہارے لیے قبولیت کا دن ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو بڑی پیاری بات ہے کہ ہم کبھی یعنی کہ شاید اتنی اٹینشن نہ ہوتی ہو ہماری, لیکن دل سے اللہ کی بارگاہ میں توجہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ مانگ لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے اور ہمیں ہماری منشا اور مرضی کے مطابق مل جاتا ہے, تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس دن جو ہے وہ اپنے لیے جنت اور دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ لینی چاہیے کہ وہ دن جو ہے وہ قبولیت کا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحان اللہ. اللہ کریم سے مانگیے وہ عطا فرمانے والا ہے, اور جب وہ عطائیں فرماتا ہے تو بندے کو نحال کر دیتا
ہے.
ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرمائے, اس سے مانگیے اس کو مانگنا پسند ہے. اللہ کریم اپنی بارگاہ کی طرف لو لگانے کی سعادت عطا فرمائے. مدری چینل کے ناظرین یہ لو لگی رہے گی وہ کیا حسن رضا خان صاحب نے فرمایا کہ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے, مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے, دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا. دیے کو دیکھا ہے آپ نے جلتے ہوئے, وہ جل رہا ہوتا ہے اس کی لو ایک طرف بلند ہوتی ہے, دیا جل رہا ہے تو روشنی اسے اوپر کی جانب اٹھ رہی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اس کو دور سے کبھی آپ پھوکے مارے, ایسی نہیں کہ وہ بجھ جائے, لیکن بہرحال اس کی طرف ہوا چلتی ہے تو وہ لو ادھر ادھر ہوتی ہے, جھل ملاتی ہے, کبھی ایسا لگتا ہے کہ اب بجھ جائے گی پھر, لیکن جب وہ کھل اٹھتی ہے, جب وہ دوبارہ جل اٹھتی ہے تو اس لو کی بالکل ایک ہی ڈائریکشن ہوتی ہے, اسی طرف وہ لگی ہوتی ہے اور جلتی رہتی ہے. تو یہی معاملہ ہمارا ہونا چاہیے, مشکلوں کے تھپیڑے جب ہمیں ادھر ادھر کریں تو کبھی بندہ ہل جائے جل جائے, لیکن
اللہ کی
لو ایک ہی بارگاہ کی طرف لگا کے رکھے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہو, وہ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے.
مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے, مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے, مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے, دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا.
مدری چینل کے ناظرین ابھی بڑھتے ہیں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی جانب. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں, دعا کو کیا حیثیت احادیث میں حاصل ہے, کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے, سید قذافی شاہ صاحب سے اس کے بارے میں جانتے ہیں.
الحمدللہ. دیکھیں دعا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک بہترین تعلیم ہے.
سبحان اللہ.
یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کثرت سے دعا فرمایا کرتے تھے. کثرت سے آپ کی جو حیات طیبہ کا جو ہے مطالعہ کیا جائے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو ہے وہ دعا فرمایا کرتے ہیں.
کیا بات ہے.
اچھا پھر آپ دیکھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, کھانا کھانے سے بعد کی دعا, سفر کی دعا, پانی پینے کی دعا, مطلب اگر دعاؤں کے اوپر اگر دیکھا جائے تو بڑی بڑی کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں.
بالکل.
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا اور ہمارے لیے وہ کیا سنت ہے, پورا ایک چیپٹر ہے اس کے اندر. کہ
بالکل
کوئی ایسا موقع, کوئی ایسا محل زندگی, کوئی ایسا پہلو, اس میں ہر جگہ آپ کو دعا ہی دعا ملے گی, اللہ کی بارگاہ میں التجائے کرنا, دعا مانگنا ملے گا. نبی پاک علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. اور نبی پاک علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ حدیث قدسی, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اور میں اس کے ساتھ ہوں جب مجھ سے دعا کرے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے, اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ و برتر نہیں. یعنی دعا جو ہے وہ بہترین, سب سے بہترین چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب تبارک و تعالیٰ عز و جل سے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے رب عز و جل سے نقل فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کیا ہے کہ اے آدم, اے فرزند آدم, تو جب تک مجھ سے دعا کرتا ہے اور میرا امیدوار رہے گا, میں تیرے گناہ کیسے ہی ہوں معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کر دے. رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا سلاح مومن, یعنی مومن کا ہتھیار ہے. ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا مسلمان کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے.
سبحان اللہ.
اور ایک حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ دعا مخ العبادہ, کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اور ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ہو العبادہ, کہ یہ تو ایک عبادت ہے.
سبحان اللہ, عبادت ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ قرار دیا گیا, بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے جو کیا فرمایا کہ عبادت مغز, یعنی کہ مغز جو ہے وہ سب سے قیمتی اور اہم چیز کو کہا جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے گویا کہ عبادتوں کا مغز جو ہے وہ دعا کو قرار دیا ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم موقع با موقع جو ہے وہ دعائیں فرمایا کرتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کیا کرتے تھے. اور احادیث کے اوپر دیکھیں, پہلے ہم نے اللہ تبارک کا فرمان سنا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں دعا کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی, اب احادیث کریمہ کے اندر ہم سن رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام دعا کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں. اب ہمیں یقین کامل کے ساتھ کہ ہم اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں, نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر رہے ہیں, آپ کے فرمان کی پیروی کر رہے ہیں, اور لبیک کہتے ہوئے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اس ایقان کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ جو پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے.
جو آیت کریمہ میں لفظ ارشاد ہوا نا, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا جواب دیتا ہے بندے کو جب وہ دعا کرتا ہے. تو فرمایا گیا جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے اللہم اے میرے رب, یا کہے یا ربی اے میرے رب, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لبیک, میرے بندے میں حاضر ہوں. یعنی یوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اجابت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی عنایت یہ دعا مانگنے والوں کے حصے میں آتی ہے. بندہ دعا مانگے, اور دعا کیسے مانگے, ہم پتہ ہی کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم کر رہے ہوتے ہیں جب تک ڈاکٹر نے جواب نہیں دینا نہ تب تک ہم نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا, تب تک لگے ہوئے ہیں اپنی ایفرٹ پر اور اپنی کوشش پر کہ ہم کر لیں گے, یہ ہو جائے گا. اب ارے بس, اچھا اس ہاسپٹل سے نہیں ہوا, اس سے بہتر ڈاکٹر ہے, اس سے بہتر سرجن ہے, ساری جگہوں پر گھوم رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر اور علاج بالکل ہونا چاہیے, کروانا چاہیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں شامل ہے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے. لیکن اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ذرا دیکھیں نا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات آرام فرما رہے ہیں, جیسے ہی بیدار ہوتے ہیں, یعنی روایتوں میں تو یہ بات یوں واضح لکھی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی صرف آنکھیں سوتی ہیں, تو جیسے ہی آنکھیں نیند سے کھولی آنکھیں کریم علیہ السلام نے فوراً رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, آگے فوراً وضو کے لیے بڑھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, تیمم فرما رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, ہر چیز میں آپ کو لمحہ لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعا نظر آئے گی. بلکہ دعا کا کیا موقع ہے, کس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں, ہر موقع پر حضور کا جداگانہ انداز نظر آئے گا. بدر کے وقت جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی نا, تو کتابوں میں لکھا ہے ایسا انداز تضرع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑانے کا تھا, خشیت کا تھا, کیا کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر جھک کر دعا کر رہے تھے کہ حضور کے مبارک کندھوں پر, مبارک شانوں پر جو چادر تھی نا, وہ بار بار گر جایا کرتی تھی.
اللہ
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اٹھا کر درست کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب نے آپ کی بات سن لی ہے, آپ کے رب نے آپ کی بات سن لی ہے, یوں بار بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا, لیکن حضور کی توجہ ایسی رب کی بارگاہ میں لگی ہوتی کہ وہ دعاؤں کو بڑھاتے رہتے. ابھی تو کیا فرمائیں گے کہ دعا مانگنے میں اس قدر تاخیر کہ جب تک کوئی انڈیگیٹ نہ کرے, کوئی توجہ نہ دلائے, ہم نہیں جا رہے ہوتے. حالانکہ بندہ مومن کو تو ہر وقت یہی توجہ رکھنی چاہیے کہ میرا رب, میں نے پکارا اور اس نے قبول فرمانا.
سبحان اللہ, دعا رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے بندے کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے دعا ارشاد فرمائی, اور وقتاً فوقتاً اور باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں سکھائیں بھی. تو ہمیں دعا کے تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور شاید میں یہ کہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کوئی ایسی چیز مل جائے کہ میری ہر دعا قبول ہو, کوئی ایسا کوئی مل جائے کہ بس اس کا مجھے قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہو جاؤں. تو ترمذی شریف کی حدیث باقی, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو کامل یقین کے ساتھ, اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو رب تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے پر.
انتم موقنون بالاجابہ,
بالاجابہ تو یہ قبولیت کا یقین ہونا, یہ یقین ایک ایسی چیز ہے کہ جو دعا کے قبول ہونے میں بہت زیادہ مؤثر ہے, کہ بندہ جب دعا کرتا ہے اس کو رب تبارک و تعالیٰ پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے, اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ اولیاء کرام کے جو کرامات تھیں, وہ دعا تھیں, وہ جو بھی دعائیں کرتے تھے وہ کسی کے لیے دعا کر دیا کرتے تھے, ان کو یقین ہوتا تھا کہ میں اس کے لیے دعا کروں گا رب کر دے گا. تو یہ ان کے یقین کی بات تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا بندے کو بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے کہ میں جو بھی دعا کر رہا ہوں, یہ جو دعا کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی, اس کی صورتیں آگے بیان ہوں گی, لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی جو کمی ہوتی ہے ہمیں, وہ یقین کی کمی ہوتی ہے, بس یہ میں نے دعائیں مانگی ہیں نہیں ہوئی. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ ڈاکٹر جب جواب دیتا ہے جی, اب اس نے کہا جی دعاؤں کی ضرورت ہے, اچھا ڈاکٹر نے کہا ہے تو سمجھ آئی آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے, اور ویسے آپ کو پتہ نہیں ہے سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ لے کر چلیں اگر, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی تو آپ کی توبہ قبول ہوئی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کی تھی. اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر مبارک بڑی تھی, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک بڑی تھی, اس کے اندر دعا کا حصہ تھا.
کیا بات,
ایسے ہی اب دعا کا سلسلہ چلتا گیا چلتا گیا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر زندگی مبارک میں, جنگ کے موقع پر, اس کے علاوہ اپنے پیارے صحابہ کے لیے دعائیں کی, حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کی, حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کی, جتنے صحابہ آئے سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تو بات ہی کیا ہے. ہماری قبولیت ہم یوں کہتے ہیں یا اللہ قبول فرما لے, حضور کی دعا کی تو بات یہ ہے کہ قبولیت خود بڑھ کر گلے لگاتی ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا چہرہ ایک دس اوپر اٹھائے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب چاہتے کیا ہو.
تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام اتنی جلدی نہیں فرماتا جتنی اپنے محبوب کو راضی کرنے میں جلدی فرماتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بات ہی کیا ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا, اور یہ یقین کامل ہونا چاہیے. آج کل بندہ کہتا ہے جی کوئی ایسا وظیفہ مل جائے, کوئی ایسی بات مل جائے, ٹھیک ہے ہمیں وہ الفاظ نہیں آتے کہ ہم وہ الفاظ کے ساتھ دعا کریں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت خوش ہو اور ہمیں ڈھانپ لے.
سبحان
یہ وظیفہ یہ کرنا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو, تعریف ہو, اس کی خوبی کو بیان کیا جائے, اس کی عظمتوں کو بیان کیا جائے. پھر دعا ایک عاجزی ہے, جیسے ایاز بھائی نے آیت پڑھی نا شروع میں تکبر کے حوالے سے اور اس طرح تفسیر میں, تو دعا ایک عاجزی ہے. بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے گویا دعا مانگتا ہے. آپ دعا بھی مانگتے ہیں تو یہ کیا کون سی عاجزی ہے؟ آپ یوں کر رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں, ہاتھ صحیح نہیں اٹھا رہے, یہ کون سی عاجزی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل جھکا ہوا ہو, اپنے آپ کو کمتر سمجھے, اپنے بندہ سمجھے, کمزور سمجھے, محتاج سمجھے, اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی بزرگی کو بیان کرے, اس کی شان کو بیان کرے, پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کا قرب حاصل ہوگا. آج جی کرے گا اس کا قرب حاصل ہوگا, جب اس کا قرب حاصل ہوگا تو اس کی رضا حاصل ہوگی, دعا قبول ہوگی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے اولیاء یہ وہ لوگ تھے جن کی زبانیں پاکیزہ ہوا کرتی تھیں, جن کے کھانے پاکیزہ ہوا کرتے تھے, جن کے پہننے پاکیزہ ہوا کرتے تھے, جو لوگوں کو تکلیفیں نہیں دیا کرتے تھے.
یعنی آج وہ بات ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دعا کی قبولیت میں یہ چیز ہے, پاکیزہ ہونا بھی شامل ہے.
بالکل شامل ہے. آپ دیکھیں جیسے اسی زبان سے لوگ جو ہے وہ گالیاں بکیں, اسی زبان سے غیبتیں کریں, اسی زبان سے چگلیاں کریں, اسی زبان سے گناہ کریں, اور پھر یہ بھی کہیں جی دعا قبول نہیں ہوتی. زبان کو تو پاک کریں, جسم کو بھی پاک کریں, کپڑوں کو بھی پاک کریں. ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا میں جو بھی دعا کروں وہ قبول ہو جائے, ارشاد فرمایا اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لو, اس کو حلال لازم کر لو. تو یہ جو رزق حلال ہے, پاکیزہ حلال ہے, پاکیزہ رزق ہے, یعنی شبہ والی چیز کو بھی نہ کھائیں. حرام تو حرام, جس میں شبہ ہو نہ تھوڑا سا بھی اس کو بھی نہ کھائیں. میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے, علم دین حاصل کریں, تبھی جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے. علم دین سے جب دوری ہوئی تو کدھر سے حلال کدھر سے حرام, جو بھی صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے, پھر تو یہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, بلکہ ہمیں حلال کی تمیز ہونی چاہیے, حرام کی تمیز ہونی چاہیے, اور شبہ والے مال سے بچنا چاہیے. پھر آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہی قبول ہوگی. حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, اور آپ نے ایسا ہی کیا. صحابہ کرام علی مردان تو تھے ہی پاکیزہ کھانے والے, ان کی تو شان ہی کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ کے جن کے بارے میں ہے کہ ہر صحابی ہے نبی جنتی
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. اللہ کریم نے ان کے دلوں میں تقوی کو نقش فرما دیا, چن لیا ہے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے,
اور
عظیم شان والے.
سبحان اللہ. اور کسی کو دعا کے لیے کہنا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بے گناہ زبان سے, یہ تعلیم کے لیے امت کے لیے فرمایا دعا کرو. صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کیا رسول اللہ بے گناہ مطلب گناہ جس طرح کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہارے لیے تمہارے پیٹ پیچھے سے دعا کی جاتی ہے وہ تمہارے حق میں قبول ہے, اس کی زبان تمہارے حق میں بے گناہ ہے, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تمہارے حق میں. تو اس لیے ہمیں دوسروں کو دعاؤں کا کہنا بھی چاہیے, اور ایسا نہیں ہو کہ جس کو دعا کا کہیں, جیسے آپ مجھے کہیں جی عابد بھی میرے لیے دعا کیجیے تو مجھے پھول جانا چاہیے, لو لو میں تو بڑا نیک ہوں مجھے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جب کسی کو دعا کے لیے کہیں تو وہ بھی دعا کرے اور کہے یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تمہاری اور میری مغفرت فرمائے. قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کی تعلیم امت پر. حضرت سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف جب قاضی بنا کر بھیج رہے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی پر قربان, حضور کی عطا پر قربان, انہیں گھوڑے پر بٹھایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدل نیچے چل رہے ہیں, غلام کے اوپر بٹھایا ہوا ہے, اور یہ نوجوان صحابی, اور یہ جب یہ فوت ہوئے تھے ان کی عمر مبارک صرف 33 سال تھی, اور یہ یمن بہت پہلے چلے گئے تھے. اتنے نوجوان صحابی ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے تھے, فرمایا اے معاذ تم اپنی دعائے خیر میں ہمیں مت بھولنا. اللہ اکبر. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنی دعاؤں میں ہمیں مت بھولنا دعائے خیر میں, اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں اے معاذ ہو سکتا ہے تم جب واپس مدینے آؤ تو تم مجھے دیکھ نہ پاؤ. اللہ اکبر. وہ قیامت سا منظر ہوگا حضرت معاذ کے لیے, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کی خدمت کے لیے یمن کی طرف چل پڑے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا فرمایا. اور یہاں پر صحابہ کرام علی مردوان کی زندگی بھی اٹھا کر دیکھیں, وہ بھی دعاؤں کے لیے کہتے تھے. سیدنا صدیق اکبر دعاؤں کے لیے کہتے تھے, اپنی رعایا کے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ بچوں دعاؤں کرو عمر بخشا جائے, دعائیں کرو. یہ کتنا ہی بندہ نیک کیوں نہ ہو دعا کا محتاج ہے ہی ہے, خود بھی محتاج ہے, دوسرے کو بھی کہے اس کی بھی دعاؤں کا محتاج ہے. بندے کے اندر سے یہ محتاجی ختم
نہیں ہوتی. اور جو نیکیاں کرتے ہیں نا وہ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں. ہم نے الحمدللہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ان کی زیارت کی ہے, ہم نے ان کو دیکھا یہ کام کرتے ہوئے. یہ اپنے مریدین سے دعاؤں کے لیے کہہ رہا ہے.
کیا بات,
بچے پاس آتے ہیں تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ انداز دیکھا ہے کہ امیر علیہ سنت ان سے اپنے لیے دعائیں کرواتے ہیں.
بے شک
کہ یہ امیر المومنین حضرت مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں باقاعدہ صراحت کے ساتھ, جس طرح عابد بھائی نے بھی بیان کیا کہ بچوں سے دعا کروانے کا ہے, باقی صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی یہ معمول ہے, خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرح سے کیا ہے کہ بچوں کو خاص کر دعا کی تعلیم ارشاد فرمایا.
جو ابھی ہمارے عابد بھائی نے بیان کیا نا, تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, اے عمر آپ اپنے مجھے دعاؤں میں مت بھولنا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کر اپنے غلام سے ارشاد فرما رہے ہیں, عمر ہمیں دعا میں جو ہے وہ مت بھولنا. اللہ کو کیسی تعلیم جو ہے وہ ارشاد فرمائی حدیث پاک میں, یقیناً یہ ہمارے لیے جو ہے وہ اس میں درس ہے. اور میں ایک اور بات یہاں پر کہنا چاہوں گا, عابد بھائی نے یقین کی بات کی, بڑی خوبصورت بات ہے. حقیقت میں ہمارے لیے اگر جو ہے نا میسج وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا یقین کو اللہ کرے کہ ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں. اور یقین جو ہے نا پانے میں کبھی صدیاں گزر جاتی ہیں اور کبھی لمحے میں یقین آ جاتا ہے. وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ تھے نا جنہوں نے فرمایا بسم اللہ پڑھو تو دریا رستہ دے دے گا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس جو ایک راہگیر گزر رہا تھا, اس نے جب سنا تو سنتے ہی اس کو اس پر ایسا یقین کامل آیا کہ جب دریا کے پاس پہنچا بسم اللہ پڑھی دریا نے رستہ دے دیا. لیکن وہی بزرگ جب خود جب وہ دریا کے لیے پاس آئے تو انہوں نے ایسا عمل نہ کیا. فرمایا وہ اس یقین کے درجے پر ابھی نہیں پہنچے تھے, جس یقین کے درجے پر وہ راہگیر ایک ہی لمحے میں پہنچ گیا. تو یقین اگر حاصل ہو جائے تو فوراً اللہ کی رحمت سے حاصل ہو جاتا ہے, اور نہ حاصل ہو تو صدیاں گزر جاتی ہیں. اور یہ یقین اگر ہمیں آ جائے نا تو حقیقت میں پھر جو آپ نے جو بات کی تھی نا کہ بندہ سارے ڈروں سے گھومنے کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یقین اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر ساری بارگاہیں بعد میں ہیں, رب کی بارگاہ مقدم ہو جائے, اللہ کی بارگاہ میں بندہ جو ہے وہ حاضر ہو جائے. تو ایسا اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقین کامل عطا فرمایا کہ یقین کی برکت سے جو ہے وہ دعا کی قبولیت کو بڑا عمل دخل جو ہے وہ حاصل ہے. اللہ تعالی ہمیں یقین کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دوسروں سے بھی اپنے لیے جو ہے وہ دعائیں کرواتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ کریم جس کے لیے جو بہتر ہوتا ہے اللہ کریم وہ معاملہ فرما دیتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کو آئیے شامل کرتے ہیں.
ماشاءاللہ مرحبا خلیان صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. خالد بھائی بہت پیارا مدد دعا, اور دعا مانگتے رہنا چاہیے, دعا دینی چاہیے, دعا لینی چاہیے. مدنی پھول عطا فرمائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو اب اس کے جو آداب ہیں, اس کی ادائیگی ہے, ان میں جو الفاظ کا چناؤ اور ان میں جو ادب کا پہلو وہ کس طرح کا ہونا چاہیے, اور دعا کے اندر انداز کیسا ہونا چاہیے مانگنے کا کروانے کا, اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے. اور نعت خواں اسلام بھائی سے ارادہ کلام سنا دیجیے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ, بے مفرت ایمان و عشق سلامتی کی دعا فرما دیجیے.
آمین. اللہ کریم نظر رحمت فرمائے. جو آپ نے سوالات کیے الحمدللہ ان کے گرد ہی تقریباً ہماری گفتگو جاری ہے. دعا کے آداب بھی بیان کیے جا رہے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا دعا کرنے کا کیا انداز تھا, کیا الفاظ تعلیم فرمائے, اور کیا انداز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے. گفتگو جاری ہے, انشاءاللہ مزید اس کو ایڈ کرتے رہیں گے. مزید کال دیجیے.
محمد شمول رضا تاریخ کا پورہ مدینہ روڈیا سے عرض کر رہا ہوں. سوال میرا دعا کے حوالے سے ہے کہ کون کون سے اوقات ایسے ہیں جو قبولیت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, اور دعاؤں میں سب سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے, یہ بھی ہماری رہنمائی فرما دیں.
ٹھیک ہے جی, اس کو انشاءاللہ مفصل طور پر تھوڑا سا آگے چل کے جب ہم دوبارہ گفتگو پر آتے ہیں تو انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. عابد بھائی اس کو نوٹ کیجیے گا. جی
میرا نام احمد رضا عطاری ہے. خالد بھائی مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے. میری آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا.
ماشاءاللہ جزاک اللہ اپریسیشن کے لیے بہت شکریہ, اللہ آپ کو برکت دے. انشاءاللہ کوشش کی جاتی ہے کہ کلام شامل کیا جائے. وقار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کی فرمائشیں سن رہے ہیں, کچھ نہ کچھ شاید نوٹ بھی کر رہے ہیں, دیکھیں کون سی فرمائشیں پوری ہوتی ہیں. ابھی مزید کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ پیاری پیاری بیٹی, پیاری پیاری بچی, آپ نے بہت پیارا سوال کیا اور پیارے کلام کی فرمائش کی, اللہ آپ کو برکت دے. کال دیجیے مزید.
سگیتار محمد اکرام اتاری اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے, جس میں آج موضوع دعا ہے. تو ماشاءاللہ خالد بھائی بہت ہی پیارے سلسلے اور مختلف موضوعات لے کر آتے ہیں, پیارے سلسلے ہوتے ہیں, ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو خالد بھائی اور دیگر بلغین سے عرض ہے کہ دعا کے آداب بتا دیں کہ کیسے دعا مانگی جائے کہ بندے کی دعا قبول ہو, اور کون سے اوقات ہیں جن اوقات میں دعا مانگے بندہ تو دعا قبول ہو, اور کون سے ایسے الفاظ ہیں جو دعا میں اگر ایسی دعا ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس سے دعا قبول ہو. اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ نعت سنا دیں. مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے مارے,
فضل و مدینہ آقا کرو مہربانی ہے. بہت اچھا اور پیارا ہے, آپ کے سوالات ہیں اور ان کے گرد تقریباً ہماری گفتگو جیسے میں نے پہلے عرض کیا جاری ہے. انشاءاللہ جب دوبارہ واپس آتے ہیں تو ضرور ان پر مزید کچھ روشنی سے لینے کی کوشش کریں گے, اللہ برکت دے. مزید کال دیجیے.
حامد رضا عطاری عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ, سلسلہ بڑا ہی پیارا سلسلہ الحمدللہ. روزانہ بہترین موضوعات پر بہترین مدنی پھول ملتے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ مجھے فلاں نے بد دعا دی ہے, اور پھر ٹینشن میں آ جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, تو کس کی بد دعا قبول ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
اللہ اللہ اللہ, ایک پیکج ہے ہمارے پاس اس حوالے سے, وہ پیکج شامل کرتے ہیں, انشاءاللہ آپ کا جواب اس میں آ جائے گا. عبدالحبیب بھائی کیا ارشاد فرما رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں.
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا, اور آپ لوگوں کو ان کی کوائف دکھا رہے تھے, کوئی ڈاکیومنٹیشن کا کام ہو رہا تھا, کوئی کاغذی کاروائی وغیرہ ہو رہی تھی. کہتے اسی دوران ایک بوڑھا شخص آپ کے پاس سے گزرا جو اندھا بھی تھا اور لنگڑا بھی تھا, اور اس کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہا تھا, اور اس لنگڑے نابینا کو سختی سے ہوئے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا. ایک تو بوڑھا, بوڑھے کا ادب ہونا چاہیے تھا, اندھا بھی تھا, لنگڑا بھی تھا, مگر اس کو بڑے جس کو کہیں کہ گھسیٹ کر وہ لے جا رہے تھے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر کبھی نہیں دیکھا, یہ کیا حال ہے شخص کا. تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ امیر المومنین کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں میں تو نہیں جانتا. تو اس شخص نے کہا یہ ابن صبغہ ہے جس پر بریک کی پھٹکار پڑی ہے, ایک اور شخص ہے جس نے اس کے لیے بدعا کی تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ اس بندے کا نام کیا ہے, بریک تو لقب ہوا. کہا اس کا نام عیاض ہے. فرمایا عیاض کو لے کر آؤ. اب عیاض کو لایا گیا. سیدنا امیر المومنین نے کہا کہ یہ جو بنو صبغہ کا جو واقعہ مجھے وہ سناؤ. اب وہ شخص کہتا ہے حضور بات یہ ہے کہ صبغہ کے 10 بیٹے تھے, اور میں ان کا چچا زاد بھائی تھا. میرے بھائیوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا تھا. میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا. میری پوری قوم میں وہی میرے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے. وہ مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتے, میرا مال ناحق چھین لیا کرتے. میں نے خدا کا خوف دلاتا, رشتہ داری اور ہمسائیگی کا واسطہ دیتا کہ مجھ سے ظلم کا ہاتھ روک لو, مگر یہ واسطے دینا بھی مجھے ان کے ظلم سے نہ بچا سکا. چنانچہ انہوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، مال بھی لے لیا، تکلیف بھی پہنچائی، بڑا ستاتے تھے۔ آخر کار تنگ آ کر میں نے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا اور رجب کے مہینے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ رجب بڑا حرمت والا، پاکیزگی والا مہینہ تھا۔ اب جب رجب کا مہینہ آیا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اللہ، میں دل کی گہرائی سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ سبغہ کے سارے بیٹوں کو ہلاک فرما دے اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے، اور کوئی ایسا شخص ہو جو اس کو سختی سے کھینچتا پھرے۔ وہ شخص کہتا ہے، چنانچہ میں نے جب یہ دعا کی، دل کی گہرائیوں سے بد دعا کی، ایک ایک کر کے اس کے 9 بیٹے مر گئے، ایک باقی بچا وہ اندھا ہو گیا، اس کی ٹانگیں بھی مفلوج ہو گئیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے لانے والا اور لے جانے والا کتنی سختی سے گھسیٹ کر لاتا ہے اور لے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائی، کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ ظلم جو ہوتا ہے نا، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آج کوئی شخص کسی کا مال دبا لیتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کر لیتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کہتا میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میرے بڑے تعلقات ہیں، میرے پاس بڑا مال ہے، یہ میرا کیا کر سکتا ہے، اس کو تو چوٹی کی طرح مسل دوں گا، میری بڑی ٹور ہے، میں علاقے کا بڑا ہوں، خاندان کا بڑا ہوں، محلے میں میرا نام ہے، میں سیاسی تعلق رکھتا ہوں، میرا خاندان اتنا بڑا ہے، میری پاور دیکھو کتنی ہے، میری باڈی میں اتنی طاقت ہے، کچھ لوگوں کو اپنی جان پر بڑا، جس کو کتنا زوم ہوتا ہے کہ میرے سامنے تو آئے ایک تھپڑ مار کے گرا دوں گا۔ ٹھیک ہے، سامنے والا کمزور ہے، لاغر ہے، تعلق بھی نہیں، غریب بھی ہے، مفلس بھی ہے، کر بھی کچھ نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ سب چیزیں دنیا میں ہیں، مگر جو مظلوم ہے نا، سچی بات بتاؤں، بہت طاقتور ہے، مظلوم بڑا پاورفل ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، مظلوم کی بد دعا سے بچو، ڈرو مظلوم کی بد دعا سے، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی دعا براہ راست رب تک پہنچتی ہے، بلا حجاب اس کی پکار سنی جاتی ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، مظلوم کی بد دعا سے واقعی بندہ بچے۔ اور پھر یہ ذہن میں آ رہا ہے نا کہ یار، اس نے مجھے بد دعا دی ہے، کم از کم یہ بھی ذہن میں آئے کہ کہیں اس پر ظلم تو نہیں کیا، اگر ظلم کیا ہے تو معافی مانگے۔ بعض لوگوں کی ویسے بھی عادت ہوتی ہے کہ ان کی گفتگو میں بد دعا شامل ہی ہوتی ہے، وہ دعا بیچارے نہیں دے پاتے اتنی، بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو بد دعا دے رہے ہیں کیا سمجھ کے دے رہے ہیں؟ کیا آپ کی بد دعا قبول ہوگی؟ اگر یہ سمجھ کر دے رہے ہیں تو دعا بھی تو قبول ہوگی، دعا کر دیں اس کے لیے۔ اگر اللہ قبولیت کا وقت ہو، کیا پتا
کیا
وہ قبول ہو جائے۔ بعض بزرگان نے جن کے عمل میں اس کو بیان کیا گیا کہ کہیں جا رہے ہیں کسی ایسے غیر شرعی کام کی طرف، دیکھا کہ وہ ایک ایسا غیر شرعی معاملہ دیکھا کہ جو شریعت اجازت نہیں دیتی، اس کی مریدین نے کہا حضرت دعا کر دیں تباہ ہو جائیں یہ لوگ، تو حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کیا اللہ ان کو ہدایت دے، جس گناہ میں یہ مبتلا ہے اس سے ان کی جان چھوڑا دے۔ پوری دن کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ تو اتنا برا کام کر رہے ہیں، ہم نے بد دعا کا کہا تھا، فرمایا ابھی دیکھو جو معاملہ ہوا ہے نا، اس کا اثر ابھی ظاہر ہو جائے گا۔ کچھ ہی وقت گزرا جن کے لیے بد دعا کا کہا گیا تھا، وہ لوگ اپنے وہ گناہوں کے آلات توڑ کر بزرگ کے پاس آئے اور ان کے قدموں میں گر کر رو رو کے تائب ہوئے، رو رو کے توبہ کرنے لگے۔ پھر آپ نے اپنے مریدین کو سمجھایا کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور وہ یہ جان رہا ہے کہ میرا رب میری دعا کو قبول فرمائے گا، تو بربادی کیوں مانگی جائے اور عافیت اور ہدایت کیوں نہ مانگی
جائے؟
یہ وہ انداز ہے جو ہمیں بزرگوں کی سیرت سے سیکھنے کو ملتے ہیں، اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ یہ بھی بات یاد رہے کہ صرف وہی ولی ہے، صرف وہی اللہ والا ہے جو یوں دعا کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا جیسے اس کی شان ہے نا، جہاں وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہیں جب اس کے اسماء ذکر کیے جاتے ہیں تو اس میں قہار ہونا بھی بیان کیا جاتا ہے، جبار ہونا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے خالق کریم کی مختلف صفاتوں کے مظہر ہوا کرتے ہیں، اولیاء میں اللہ کریم کی مختلف صفات کی جو عکس ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ مختلف دعاؤں میں بھی ان کا انداز نرمی، محبت، رفق اور شفقت والا ہوتا ہے۔ اللہ کریم کے کچھ بندے جلال، صاحب جلال بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مالک کریم رحمت عطا فرمائے۔ لیکن یہاں یہ بیان کرنے کا مقصد محض اتنا ہے کہ کسی کے لفظوں کو تول کر اس کی ولایت کا ترازو اس کو ولایت کی ترازو پر نہ ناپا جائے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کریم جس کو چاہے اپنے بندوں میں چن لیتا ہے، کسی کا جملہ اس کو یوں پسند آتا ہے کہ وہ محبت کی بات کرتا ہے، کسی کا جملہ یوں بھی پسند آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتا. اللہ کریم جل وعلا کی اشانے ہیں، جسے چاہے جیسے نواز دیا جائے. کچھ کالز بھی ہمارے پاس مزید ہیں، کالز بھی شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ فرمائشوں کے میسیجز پڑھتے ہیں. جی
میں خالد بھائی سے گزارش کروں گا کہ مجھے آج اگر آپ اپنے سلسلے میں یہ کلام سنا دیں تو کیا ہی بات ہوگی. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں.
کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں. آمین آمین آمین. دعا سے بھی آپ نے نوازا، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. مزید کال دیجیے جناب.
مجھے یہ کلام سنا دے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اور میرے ابو کے لیے دعا فرمائے، وہ بیمار ہیں. جزاک اللہ خیرا.
اللہ کریم رحمت فرمائے آپ کے والد گرامی کو، آپ کے ابو جان کو صحت نصیب فرمائے، شفا نصیب فرمائے، اور جتنے ہمارے دوست احباب رشتہ دار بیمار ہیں، رب العالمین سب کی حالات پر، سب کی حاجات پر اپنی رحمت کی نظر ڈالے. میری پھپھو جان علیل ہیں، ایڈمٹ ہیں ہاسپٹل میں، ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ کریم رحمت فرمائے اور آسانیاں دے، امراض ان کے دور فرمائے اور سارے گھرانے پر رحمت کا نزول فرمائے. مزید کال دیجیے.
نعت کی فرمائش کرنی تھی. جی نعت کی ہے تاجدار حرم.
تاجدار حرم، اس کا میسج بھی ہمارے پاس آیا ہوا ہے کہ یہ کلام سنا دیا جائے. خالد بھائی آپ کال پر یہ نعت سنا دیں. اچھا سبحان اللہ. جی اسلامی بھائی نے جو بتائی ہے، کون سی بتائی ہے، بہت ساری ہو گئی، اللہ کریم برکت دے. اب اس کا نام آپ نے لکھا نہیں، ہمیں ہم کو بلانا یا رسول اللہ. اس کلام کی فرمائش ہے، دیکھیں وقار بھائی کون کون سے کلام سنا رہے ہیں. چلیں
سبحان اللہ.
اللہ برکت
صلی اللہ تعالی
علی اللہ تعالی.
سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، کہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور گنبد خضرا کو چومتا
سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا.
ختم رسول آ
پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کون نہیں تم سا کوئی نہیں،
اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی عقیدہ محبت عطا فرمائے اور ان سے وارفتگی والا عشق نصیب فرمائے. آئیے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. سوالات کافی سارے تھے. پہلی بات یہ لے لیتے ہیں کہ کن الفاظ سے دعا مانگی جائے، دعا میں شامل الفاظ ہوں تو وہ کون سے ہوں؟ ایاز بھائی کیا فرمائیں گے؟
جی خالد بھائی، دعا کے اندر الفاظ، اور ایک چیز اور بھی یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انداز بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ بھی ہمارے سائل نے سوال کیا تھا کہ دعا کا انداز کیا ہونا چاہیے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل بھی، اور جیسا کہ میں ابھی بیان کروں گا تو اس کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی معاملے کا کوئی معاملہ درپیش ہوتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرمایا کرتے، اور نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے،
استعینوا بالصبر،
استعینوا بالصبر والصلاۃ. دیکھیے کتنا پیارا عمل ہے، اور یہاں پر بھی اس عمل میں بڑی سستی پائی جاتی ہے. دعا تو پھر لوگ کچھ مانگ لیتے ہیں لیکن نماز کی طرف رجوع جو ہے وہ یہ تو یہ سمجھے کہ مفقود ہی ہے، نہیں پایا جاتا. تو کوشش کریں کہ ہم اس چیز کو بھی اپنا معمول بنائیں کہ ہمارے کوئی حاجت پیش ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی رنج و علم ہو، کوئی حاجت چاہتے ہیں پوری ہو جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں نفل نماز کی ادائیگی کریں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں سمجھے کہ وہ دعا جو ہے وہ قبولیت کے قریب ہو جائے گی. اور یہاں پر یہ بھی کہ الفاظ کا بھی ہمارے ناظر نے سوال کیا تھا کہ الفاظ کیسے ہونے چاہیے. کوشش کریں کہ خوبصورت الفاظ ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے الفاظ کا چناؤ کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ابھارنے والے ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے ہوں. اللہ اکبر. میں یہاں پر جو ہے وہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ پاک کا وہ بابرکت نام سکھا دیجئے کہ جس نام کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ پاک قبول فرما لے.
اللہ
اللہ اکبر. تو پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالد بھائی اب دیکھیے حکم کیا دے رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرمایا، عائشہ کھڑی ہو جاؤ، وضو کرو، دو رکعت نماز ادا کرو، پھر دعا مانگو.
اللہ اللہ
اللہ اکبر. تو کہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں سنوں گا عائشہ تم کیسے دعا مانگتی ہو. اللہ اکبر. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ایسا ہی کیا جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے وضو کیا اور دو رکعت نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کرنے لگی تو اس سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا، اللہم وفقها، اے اللہ عائشہ کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اکبر. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیے خالد بھائی کن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اللہم انی اسألوک بجمیع اسمائک الحسنی کلہا ما علمنا منہا وما لم نعلم، واسألوک بسمک العظیم الاعظم الکبیر الاکبر والذی من دعاک بہ اجبتہ ومن سالک بہ اعطیتہ. اللہ اکبر. ترجمہ، اے اللہ پاک
تیرے اسماء حسنہ جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، تیرے ان تمام ناموں کا وسیلے سے اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں۔ اللہ اکبر، کیا دعا کرتی ہوں؟ اور تیرے اس اسم اعظم اسم اکبر کے ذریعے سوال کرتی ہوں کہ جس نام کے ذریعے دعا کی جائے تو تو قبول فرماتا ہے، اور تجھ سے جو سوال کیا جائے تو عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تیرے سارے اسماء حسنہ، وہ کہ جن کو میں جانتی ہوں جن کو نہیں جانتی، اور اللہ تیرے اس اسم اعظم اس نام کے صدقے سے کہ جس کے ذریعے تو دعائیں قبول فرماتا ہے، مولا تیری بارگاہ میں سوال کرتی ہوں، میرا سوال پورا فرما۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کو سنا تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم نے بالکل درست دعا مانگی، تم نے بالکل درست دعا مانگی۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ خوبصورت الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ کے اسماء حسنہ، وہ پیارے نام کہ جو ہے وہ قرآن کریم میں ذکر فرمائے گئے، اس کے علاوہ جو 99 نام احادیث مبارکہ میں ذکر کیے گئے ہیں، جو نام یاد ہوں یا نہ یاد ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان ناموں کو ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور ایک شخص جو ہے وہ، ایک روایت کے اندر ہے، ایک شخص جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر خالد بھائی ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ تو ہی تو میرا مولا ہے،
سبحان اللہ،
تو ہی تو میرا پروردگار ہے، تو ہی تو میرا پالنہار ہے۔ غور کیجئے خالد بھائی، الفاظ کتنے خوبصورت ہیں، الفاظ کتنے پیارے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین وحی لے کر حاضر ہو گئے،
اللہ،
اے حبیب اس شخص سے فرما دیجئے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔
اللہ
اکبر۔ صرف لفظوں کا چناؤ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم جو ہے وہ ان الفاظ سے ہمیں رہنمائی ضرور مل سکتی ہے، لیکن ہم اپنے ضمیر کے، اپنے الفاظوں کو، اپنی محبت کو جو ہمیں رب سے ہے، ان کو الفاظ کا سانچہ دے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور دل سے اللہ کو پکاریں، اس کے اوصاف کا، اس کی خوبیوں کا بیان کریں، یہ اس کی رحمت کو ابھارنے والے ہیں۔ اب دیکھیے جملہ خالی اس کا کتنا پیارا تھا، اللہم انی اسألک انت اللہ، مولا تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو ہی تو میرا مولا ہے، تو ہی تو میرا پروردگار ہے، تو اللہ نے اس دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیا۔
کیفیت الفاظ کے قالب میں ڈھل جاتی ہے،
کیا
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قبول فرماتا ہے، وہ تو کیفیت کو بھی جانتا ہے نا، بلکہ اس نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا علیم بذات الصدور، جو دلوں میں خیال ہیں، جو لفظ ان کے بنانے پر قادر نہیں ہے، یعنی بہت سی دعائیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں، وہ صرف دلوں میں ہوتی ہیں، جب ہم کسی سے دعا کا کہتے بھی ہیں نا تو بھی وہ لفظ نہیں مل رہے ہوتے کہ کیا دعا کرواؤں، لیکن بندہ ایک کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، دعا کا کہتا ہے بس آپ دعا کر دیں میرا کام ہو جائے، تو اگلا کر دیتا ہے اور بندے کا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ مالک ہے، وہ جانتا ہے، لیکن بس اتنی دیر ہے، وہ ہے نا کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اس طرف آ تو جائیں، قدم اٹھائیں تو صحیح، ہاتھ بڑھائیں تو صحیح، اللہ کریم دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی دعائیں، ہماری دعائیں سنی جائیں گی، مالک ہمیں عطا فرمائے گا اور وہ عطا فرمائے گا۔
یہاں پر یہ چیز بھی عرض کرنا چاہوں گا خالد، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہیں یہ کنفیوژن نہ پیدا ہو جائے کہ عربی میں ہی دعا مانگیں گے تو ہی دعا قبول ہوگی، یا انہی الفاظ کے ساتھ مانگیں تو قبول ہوگا، آپ اپنی مادری زبان میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ سکتے ہیں، اور وہی کہ خلوص اور عقیدت کو جو ہے وہ الفاظ کا سانچہ دے کر آپ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ضرور دعا قبول ہوگی۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا خالد بھائی، ان کے یوں سمجھے کہ انداز میں، ان کے لفظوں میں اتنی سچائی، اتنی عقیدت اور رب سے محبت ایسی چھلک رہی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ کے قریب ہے، اور یہ جب دعا مانگ رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو خلوص دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتقاد کامل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ضرور دعا کو قبول فرمائے گا۔
دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک تو یہ ہے عابد بھائی اور ایاز بھائی شاہ صاحب، کہ بعض الفاظ احادیث میں آئے، جیسے جب دعا شروع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے، یہاں تک ارشاد ہوا کہ جو دعا جس سے پہلے درود نہ پڑھا جائے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے. تو ایک انداز بزرگوں نے یوں بیان کیا، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یہ کوئی بھی درود پڑھے اور اس کے بعد اپنے گناہوں پر ندامت ظاہر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے مغفرت کا سوال کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں بھی بیان کیا گیا. چاہتے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کا بعض اوقات ابتدا فرماتے، آغاز فرماتے، تو پہلے تین مرتبہ یہ کلمات خیر استغفر اللہ یہ ارشاد فرماتے، پھر آگے معاملہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے، عرض کرتے. ایک جگہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو سب سے پہلے جو دعا سے پہلے چار یا پانچ مرتبہ یا ربنا یا ربنا، پانچ مرتبہ یا ربنا یہ کہے، اور اس کے بعد جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے. تو یہ وہ رب، تو نام تو میرے رب کا ہے، لیکن میں یہاں بندے کے مدعے کے مطابق عرض کروں کہ یہ وہ ہیلپنگ ورب ہے جو بندے کی دعا کی ایسی ہیلپ کرتے ہیں کہ اس کی یہ لفظ شامل ہو جائیں تو بندے کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے.
آپ نے درود پاک کی بات کی تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا جو ہے وہ درود سے لبریز ہونی چاہیے.
سبحان اللہ،
یعنی وقتاً فوقتاً آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کے دوران درود پاک پڑھتا رہے، یہ دعا انشاءاللہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی.
سبحان اللہ، دعا سے
کس وقت میں دعا کریں یہ بھی بتانا ہے، لیکن یہ جملہ آپ ارشاد فرما رہے تھے.
جی، دعا کے لبریز ہونی چاہیے کیونکہ درود پاک پڑھنے سے رحمتیں اترتی ہیں، جب بار بار رحمتیں اتریں گی تو انشاءاللہ دعا قبول ہی قبول ہوگی. میں یہ الفاظ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا ایاز بھائی کے الفاظوں کے اندر کہ جو الفاظ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے یہ خاص خیال رکھے کہ اس میں کوئی کفریہ لفظ نہ ہو. دعا مانگنے کے اندر کوئی کفریہ لفظ شامل نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ایسے الفاظ کہہ دے کہ جو اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے. اس بات کا خیال رکھا جائے، اس کے لیے علم دین حاصل کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی کی کتاب احسن الانبیاء علی آداب الدعا، جس کا ترجمہ خلاصہ جو ہے وہ کر کے فضائل دعا کے نام سے مقتدی المدینہ نے شائع کیا ہے، اسے پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں الفاظ بھی ملیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ کون کون سے وقت میں
دعا کی جائے.
تو المختصر یہ ہے کہ دیکھیں خالد بھائی،
میسج بھی آیا ہوا ہے، ایوب بھائی ہیں حیدرآباد سے، اور ان کا بھی یہ سوال ہے کہ قبولیت کا خاص ٹائم کون سا ہوتا ہے.
اللہ اللہ، ٹائم تو حدیث مبارکہ میں بہت سے آئے ہیں، جیسے تہجد کے وقت کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا کرتا ہے، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی توبہ کرنے والا میری بارگاہ میں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، یہ صدا آتی رہتی ہے. تو یہ خاص وقت تو اس وقت بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سے اوقات ہیں. یاد رکھیے قرآن کے احکامات، حدیث کے اندر جو احکامات مسلمانوں کو دیے گئے ہیں، ان احکامات میں کچھ احکامات وہ ہوتے ہیں جو احکام بالوقت کے ساتھ مقید ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں احکام مطلقہ، جس میں سے تین یہ ہیں، ایک ہے دعا، ایک ہے توبہ، اور ایک ہے درود پاک. یہ تین ایسی چیزیں ہیں. دعا کا بھی کوئی وقت نہیں بتایا گیا قرآن پاک میں کہ فلاں وقت میں دعا مانگو، اس وقت کے بعد کسی اور وقت میں نہیں مانگو، اب مانگ لیے دوبارہ نہیں مانگو، ایسا
جیسے
نہیں.
نماز ہے وہ وقت باندھا ہوا فرض ہے، زہر ہے زہر کے ٹائم میں ہی پڑھی جائے گی،
حج ہے
بہرحال دعا ہے تو وہ کسی بھی وقت،
حج ہے تو اس کا بھی وقت ہے، روزہ ہے تو اس کا بھی وقت ہے، دیگر جتنے احکام ہیں ان کا وقت ہے، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہے. اس کا قبولیت کا دروازہ بند نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں. صبح اٹھو دعا مانگو، دوپہر ہو دعا مانگو، جنازہ پڑھو دعا مانگو، جنازے کے بعد بھی دعا مانگو، اللہ کی بارگاہ میں مانگتے چلے جاؤ. تم مانگتے تھک جاؤ گے، رب عطا کرنے سے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی بارگاہ میں یہ تھکاوٹ اس کی شان کے لائق نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے دینے سے، وہ عطا فرماتا ہے، تم تھک جاؤ گے. تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ دعا مانگتا ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ جب چاہو تم دعا مانگو. اور جس جگہ یہ درود پاک بھی، اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں وقت میں درود پاک پڑھو، فلاں وقت میں نہیں پڑھو. توبہ ہے، اس کا بھی کوئی وقت نہیں ہے کہ جناب فلاں وقت میں توبہ کرو گے تو قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، بلکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ قیامت تک کے جب سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا. المختصر دعا کا جو اوقات ہیں اس کی کوئی قید نہیں ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ جب چاہو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو اس کے آداب کے ساتھ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف لے گئے ہیں وہ جگہ قبولیت والی ہے. اللہ ہمیں مدینہ مکہ جانا نصیب فرمائے، وہاں جا کر دعا مانگیں. جس جس جگہ حضور نے نماز پڑھی، جس جگہ حضور نے دعا مانگی، وہاں پر دعا مانگنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے.
بہت پیاری بات آپ نے کی، اللہ کریم آپ کو بہت برکت عطا فرمائے.
ایک قرآن پاک سے دلیل عرض کرتا ہوں اس کے متعلق. حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محراب کے اندر دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یہاں نازل ہو رہی ہیں، وہاں پر دعا مانگی جس کا ذکر اللہ نے قرآن نے ارشاد فرمایا ہنالک دعا زکریا، تو وہاں پر زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، جہاں اللہ کی نعمتوں کا نزول ہو وہاں دعا مانگے، جہاں نعمتوں والے آقا تشریف فرما ہوں گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو وہ قبول ہی قبول ہوگی. والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے، والدین کی ایسی خدمت کریں کہ والدین کے دل سے دعائیں نکلیں وہ دعائیں قبول ہی قبول ہیں. والدین کے لیے دعا کریں تو اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ یہاں تک روایتوں میں بیان کیا گیا کہ جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے ينقطع عنه الرزق، اس کا رزق منقطع کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی قاسم صاحب کا ایک گلدستہ ہم شامل کر رہے ہیں اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا لوگوں کو کہ دعا قبول کروانی ہے، بھائی اب تو قبول ہونی چاہیے، مسائل بڑھ چکے ہیں اور اب کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں جا کے دعا کروں تو قبول ہو جائے. ایک آیت کریمہ عابد بھائی نے پڑھی، مفتی قاسم صاحب ان افراد کے بارے میں فرما رہے ہیں جو مزارات پہ جا کر دعا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں، آئیے سنتے ہیں.
قرآن پاک کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جس جگہ عبادت کرتی تھی، جس حجرے میں عبادت کرتی تھی، وہ حجرہ چونکہ آپ کی عبادت گاہ تھا، وہ برکت والا. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو باقاعدہ بیان فرمایا، فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی مقام پر دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے. کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا. تو اب آپ دیکھیں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سے دعا مانگی کافی ہے، لیکن خدا نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، فرمایا ہنالکہ اسی مقام پر. یہ جو اسی مقام فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اس مقام کی خصوصیت تھی، وہ مقام دعا کی قبولیت کا مقام تھا. کیسے؟ وہ اس لیے تھا کہ وہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے عبادت کیا کرتی تھی. غار حرا جاتے ہیں، غار حرا شریف ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل محبت مسلمان ہیں بڑے ذوق شوق سے جاتے، اتنی بلندی پہ پہاڑ ہے لیکن لوگ پھر بھی جاتے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ غار ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جا کے عبادت کیا کرتے تھے. تو اگر ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کی وجہ سے اس مقام کی قدر و قیمت ہے، تو جہاں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے عبادت کی ہے اس مقام کی قدر و قیمت کیا ہوگی؟ جہاں خدا کے نیک بندوں کے قدم لگتے ہیں اس جگہ کا مقام ہوتا ہے. اس کی میں عظیم ترین مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. خدا قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے لوگو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے. جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، مسجد حرام میں جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جو وہاں پر رکھا ہوا ہے. پتھر ہے، جسٹ پتھر. کیا ہے؟ ہر جگہ پتھر ہوتا ہے، لیکن یہ کون سا پتھر ہے جس کا تذکرہ خدا قرآن میں فرماتا ہے؟ یہ کون سا پتھر ہے کہ جہاں نماز پڑھنے کا خدا فرماتا ہے، جس کا حکم دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، لوگوں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو. وجہ یہ ہے کہ وہ پتھر تھا جس پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قدم رکھتے تھے اور خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے تھے. تو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے اس کا اتنا مقام کہ خدا اسے قرآن میں بیان فرماتا ہے، اسے مصلی بنانے کا فرما دیا. تو جس غار حرا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کرتے رہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور اسی طرح جہاں جہاں اولیاء کرام عبادت کرتے ہیں، ہم داتا صاحب حاضری دیتے ہیں تو داتا صاحب علی رحمہ کے مزار شریف کے کونے پر ہی ایک حجرہ بنا ہوا ہے، ایک جگہ ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ چلہ گاہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی، کہ جب آپ آئے تھے تو یہاں پر آ کے آپ نے عبادت کی تھی. تو اب وہ جو اسپیشل جگہ بنائی ہوئی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایک ولی کی عبادت کی جگہ ہے، ایک ولی نے یہاں پر لمبا عرصہ عبادت کی. اور اسی طرح جو اولیاء کرام ہوتے ہیں عام طور پہ جس جگہ ان کی زندگی گزرتی ہے وہیں ان کا مزار ہوتا ہے، وہ جگہ برکت والی ہوتی. इसलिए औलिया किराम के मजारात पे जाया जाता है।
सुभान अल्लाह, एक कुरान करीम की आयत में मुफ्ती साहब की गुफ्तगू इख्तिताम पजीर हुई। अल्लाह तबारक व तआला हमें औलिया से मोहब्बत नसीब फरमाए, मालिक करीम हमें अपनी बारगाह में अच्छे अंदाज से दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए और हमारी दुआओं को शर्फ कबूलियत भी अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।
मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम, शमाए बद में ए दया पेला को सलाम, शमाए बद में ए दया पेला को सलाम, खिदमत के खुद से कहे हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बद